السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جزء 30 سورۃ الاسر. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم سورۃ الاسر تک پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کروائے، ہم سورۃ ناس تک پہنچے انشاءاللہ، اور جو کچھ اس سے حاصل کرنا تھا اللہ کرے کہ وہ ہمیں حاصل ہوا ہو اور ہم اسے اپنی عملی زندگیوں میں لانے والے بنے، آمین. سورۃ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، تلاوت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، یا انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. الحمدللہ، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، سورۃ الاسر قرآن کریم کی بہت ہی اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی چاہتے تو پورے قرآن کی بجائے سورۃ الاسر بھی نازل فرما دیتے، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. پھر سورۃ الاسر کے بارے ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام رازی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ، یا وہ یہ نوٹ کرواتے ہیں اپنی کتاب میں کہ انہوں نے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ انہوں نے ایک برف بیچنے والے سے اس سورت کی اہمیت کو سمجھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ جو لکھتے ہیں کہ ایک شخص برف جو آئس ہوتا ہے وہ فروخت کر رہا تھا، بیچ رہا تھا. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں، اب تو خیر جو لوگ ینگ ایج ہوں گے ان کا بچپن تو یہیں ہو سکتا ہے گزرا ہو، یا پھر اتنا پتہ نہ ہو، لیکن ویسے بھی انڈیا پاکستان میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو چار چاک کے ٹھیلے ہوتے ہیں نا، جو ٹھیلا ٹائپ گاڑی ہوتی ہے، ہاتھ گاڑی جس کو کہتے ہیں، تو پہلے اس پر ایک برف کی ایک جو سل ہوتی ہے، جو اسپیشل ایک کیوب جیسا رہتا تھا، بڑا سا ریکٹینگل کیوب ہوتا تھا وہ، اور وہ اس ٹھیلے پر رکھا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ایسے کپڑے ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ برف پگھلنے نہ پائے، تاکہ بہ نہ جائے برف پگھل کر. اور وہ لوگ جو ہے گلی گلی گھومتے تھے، وینڈوری آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، جو گلیوں میں گھوم کر اس کو کرش کرتے تھے برف کو، اور انہیں گھستے تھے جس طرح سے، جیسے ہم جو پیاز کا کٹر ہوتا ہے، یا جیسے ہم جب کسی چیز کو ہم ایک کیا کہیں گے، جیسے سلائڈ جیسی ہوتی ہے اور ہم اس سے کوئی بھی چیز نکالتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصہ نکالتے رہتے ہیں، تو ابھی مجھے پراپر ورڈ یاد نہیں آ رہا ہے اس کے لیے، تو اسی طرح سے وہ برف نکلتی جاتی تھی اور اس سے پھر وہ ایک آئس کینڈی ٹائپ بنا کر دیتے تھے اور اس کے اوپر کلر چھڑک دیتے تھے، ریڈ اور گرین کلر چھڑک دیتے تھے، جو اسٹرابیری ٹائپ ہوتا تھا، یا الگ الگ اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا، الگ الگ فلیور کا ہوتا تھا، اور بچپن میں بچوں کو وہی بہت اچھا لگتا تھا. مجھے لگتا ہے سبھی نے کھائے ہوں گے، ہم نے بھی کھائے ہیں. تو اس زمانے میں برف اس طرح سے لے کر گھوما کرتے تھے ٹھیلے پر، اور اس کو اس طرح سے آئس کینڈی بنا کر وہیں کا وہیں دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ برف پگھلنے نہ پائے اس وجہ سے اس کے اوپر کچھ ایسا کپڑا ڈال دیتے تھے. تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الاسر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سمجھی اور سیکھی، یعنی جب وہ برف بیچ رہا تھا، آئس سیل کر رہا تھا وہ اپنے پاس کا، اور کہہ رہا تھا کہ اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی اگر تم برف خریدو گے نہیں تو میرا تو سارا سرمایہ بہ جائے گا، گھل جائے گا، یعنی مجھے اس سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. کیونکہ برف کیا ہوتا ہے، جب آپ جیسے آپ اس کو فریزر سے نکالتے ہیں، آئس میلٹ ہونے لگتا ہے، یا آئس کریم میلٹ ہونے لگتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے تیزی سے گزر رہا ہے. سورۃ الاسر کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاتھ سے جیسے کوئی چیز پھسلتی چلی جا رہی ہے، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب آپ آئس کو باہر رکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا ہے کہ وہ گھل جائے گا، پوری طرح سے پگھل جائے گا، آپ اس کو بچا نہیں سکتے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح سے آہستہ آہستہ گھلی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، میلٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اپنی منزل مقصود کی طرف، جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پہنچنے والے ہیں. آج نہیں تو کل، کسی کا جلدی وقت ہے، کسی کا دیر سے وقت ہے، لیکن آخر کر آنا سب کا وقت ہے، کہ سب کو جانا ہی ہے اس دنیا سے. تو سورۃ العصر اس کی بہت اچھی عکاسی کرتی ہے. تو اس میں بیسیکلی کیا چیز بتائی گئی ہے، اس کے الفاظ اور معنی کی طرف آنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اسکالرس نے اس کے بارے میں کیا اوپینین دیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بہت اچھے اچھے ان کے خیالات ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس میں فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس سورے میں کس بات پر کلام کیا ہے، اور جو چیز ان کو کفایت کر جائے، جو چیز ان کو کافی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی، وہ ہیں چار. اس کے چار مراتب ہیں، چار درجات ہیں. یعنی لوگوں کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، سیکھنے سمجھنے کے، لینے کے، عمل کرنے کے، یا ان کی سیرت کے. تو اگر کوئی شخص اپنے کمال کو پہنچنا چاہے، اگر کوئی شخص اپنے کمال کو حاصل کرنا چاہے نیکی میں، تقوی میں، تو کیا ہے وہ؟ تو پہلا یہاں جو بتایا گیا کہ اس کو معرفت ہونی چاہیے حق کی، یعنی حق کی معرفت ہو اس کو. دوسرا بتایا گیا کہ دوسرا مرتبہ ہے انسان کا کہ وہ اس پر عمل کرے، جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس پر وہ عمل بھی کرے. اور تیسرا ہے کہ تعلیم دیتا رہے یا حاصل کرتا رہے جو احسن ہے، جو سب سے بیسٹ چیز ہے، کہ اس کی تعلیم وہ دیتا رہے یا اس تعلیم کو عام کرتا رہے، خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیتا رہے، اور اس کے بہترین طریقے کو وہ لے. اور چوتھی چیز ہے کہ جو سیکھ رہا اور سکھا رہا ہے اس کے اوپر وہ صبر کرے، کس ذریعے سے؟ عمل کرنے کے ذریعے سے. کیونکہ جب ہم کوئی چیز پر عمل کرتے تو ایکچولی وہ صبر ہی ہوتا ہے ہمارا. جب ہم کسی چیز پر کوئی علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ اگر اس پر ہم عمل کر رہے ہیں غور و فکر کر کے، تو یہ چوتھا مرتبہ ہے. تو یہ چار مراتب اس میں یاد رکھنے کے قابل ہیں، یہ نصیحت کے قابل ہیں سورۃ العصر میں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العصر صحابہ کرام کی نظر میں کیا اہمیت رکھتی تھی، یعنی اس سورت کو وہ کتنی اہمیت دیتے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور تھوڑی دیر کے لیے اگر جدا ہوتے اور واپس دوبارہ ملتے، تو ایک دوسرے کو جدا ہونے سے پہلے یہ سورت سنایا کرتے تھے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم سورت ہے، کہ ہم کو ہماری زندگی کے بارے میں یہ احساس دلا رہی ہے کہ یہ زندگی ایک طرح سے بہت قیمتی ہے، بہت مختصر ہے. تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں کر لینا ہے، تاکہ جس کی وجہ سے تمہاری آخرت کی زندگی کامیاب ہو. تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العصر میں پہلے جو آیا ہے، والعصر کا لفظ آیا ہے، اور والعصر واو قسم کے لیے ہے یہاں پر، کہ قسم کھائی گئی ہے وقت کی، یا زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اصل میں. اور یہاں ہم کو وقت کی اہمیت کا ہی پتہ چلتا ہے. تو زمانے کی قسم والعصر، زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. تو عصر ہے کیا اصل میں؟ عصر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے، یعنی آپ کوئی چیز ایکسٹریکٹ، آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریکٹ سم تھنگ، یعنی کسی چیز کو نچوڑنا، اور نچوڑنے سے جو چیز حاصل ہوئی، جسے ہم رس نچوڑتے ہیں کسی چیز کا. جب آپ اورنج جوس بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ رکھتے ہیں اورنج کو ہاف کر کے، اور آپ ہلکا سا پریس کریں تو نچوڑا جاتا ہے، اور بعد میں چھلکا جو بچتا ہے، تو آپ دیکھیں کتنی وہ چیز بچ جاتی ہے اور رس نکل جاتا ہے جو چیز بچ گئی. تو کچھ چیز کو نچوڑنا، اس کو از سم تھنگ، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ جب نچوڑتے ہیں کسی چیز کو، تو نچوڑ یا جو چیز حاصل ہوئی وہ، کیونکہ جب دن بھر گزر جاتا ہے تو ایک اثر کے وقت ہی ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں کیا چیز ہاتھ لگی ہے، یا کیا چیز ہم کو حاصل ہوئی ہے، یا صبح سے لے کر اب تک ہم نے کیا حاصل کیا. پورا دن گزر گیا، کیا ہم نے صبح سے لے کر ابھی شام تک، یعنی پورے دن گزرنے کے بعد تک، کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، یا ہم نے کوئی ایسی چیز حاصل کی جو ہمیں فائدہ دے سکے، جو ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکے. یہ ہے اصل میں اسیر، اسیر نچوڑنے کو کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بہت سے جو جوسز کی دکانیں ہیں، وہاں پر آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا مل جائے گا کہ عصر اسیر سے ہے نچوڑنا، پھل کے نچوڑنے کو کہتے ہیں. اور سورۃ العصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو صلاۃ الوسطی بھی کہا گیا. اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت کتنا اہمیت کا حامل ہے. کہ اہمیت کو بتانے کے لیے یہاں پر ٹائم یعنی وقت کی قسم کھائی گئی ہے. اور غور کریں ہم اور سوچیں کہ یہ وقت ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہم زندگی کی طرف راستہ کم کرتے جا رہے ہیں اور موت کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہم واپس نئی زندگی کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم الٹا اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. ہاں نئی زندگی شروع ہوگی جو دوسری زندگی ہوگی, دوسری دنیا کی زندگی ہوگی آخرت کی. تو جو ول عصر یعنی عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ دن کا بہت چھوٹا سا پورشن باقی رہ جاتا ہے عصر کے بعد, ہے نا, یعنی جب سارے کام لگتا ہے تقریباً ختم ہو گئے ہیں. اور عرب لوگوں کے پاس یہ بات بہت مشہور تھی عصر میں کہ وہ لوگ اپنا چاہتے تھے کہ بزنس وغیرہ سارا عصر تک کمپلیٹ کر کے آگے بڑھ جائیں, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ عصر کے بعد تو چونکہ رات ہو جائیں گے اور دن ڈھلنا شروع ہو جائے گا, اور رات آنی شروع ہو جائے گی تو ہمارا بزنس تو ٹھپ پڑ جائے گا, یہ کوئی خریدنے والا نہیں رہے گا, کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر رات کو باہر نہیں نکلتے تھے کیونکہ اندھیرا بہت زیادہ انتہا کا اندھیرا ہو جاتا تھا. تو وہ لوگ عصر تک اپنا سارا کاروبار یعنی ساری چیزیں جو کچھ ان کے پاس ہوتی تھی وہ بیچ کر جلدی جانا چاہتے تھے. یعنی دن کا بہت ہی لیفٹ آف دا ڈے ہری جلدی کرو کہ بہت کم وقت باقی بچا ہے, یعنی واپس گھر جانا ہے. تو یہاں پر اصل میں ہم دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو قرآن کی دوسری آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت پر زور دیا گیا ہے قرآن میں, کہ جیسے والفجر قسم فجر کے وقت یعنی پورشن آف ٹائم, واللیل اذا یغشا اور قسم ہے رات کی اور جبکہ وہ چھا جائے, والنہار اذا تجلا اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو, پھر ولیال عشر ہے نا, والفجر ولیال عشر, لیال عشر دس راتوں کی, پھر والضحا قسم ہے چاشت کی. آپ دیکھیں کہ ٹائم کی قسم یا پورشن آف ٹائم کی قسم, یہ قرآن میں ہم کو جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے. تو یہ اہمیت ہے دراصل وقت کی کہ اللہ عز و جل قسم کھا رہے ہیں اور قسم کھا کر یہ بات بتا رہے ہیں, کتنی اہم بات ہوگی وہ غور سے سنیں کہ یہ وقت کتنا اہم کتنا قیمتی ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں اس کا پہلے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان سے کہ قال کم لبستم فی الارض عدد سنین, قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین, قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. پوچھا جائے گا کہ تم کتنے دن رہے ہو دنیا میں, کچھ تمہیں حساب کتاب آتا ہو تو ذرا بتا دو. ان میں سے جو سب سے بہترین حساب کتاب کرنے والا ہوگا, جو سب سے بہترین کیلکولیٹ کرنے والا ہوگا وقت کا, اس کا حساب کتاب رکھنے والا ہوگا, وہ کہے گا کہ بس یومن او بعد یوم, دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں بس. تو کہا جائے گا کہ نہیں بلکہ الا بستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون, تم تو اس سے بھی کم وقت میں رہے. لیکن یہ جو ہماری 60 سال کی زندگی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کتنا دن اور دن کا کچھ ایک حصہ نظر آتا ہے ہم کو جو آخرت میں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ العصر ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے کہ اے انسان تو کہاں کھویا ہوا ہے, تو کس غفلت کا شکار ہے, تمہیں تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور تمہیں جو وقت تم نے یہاں گزارا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے تمہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے, اور جتنا وقت تم دنیا میں رہے ہو جو اتنی 60 سال 70 سال کی زندگی جو انسان کو بہت بھاری لگتی ہے, کل قیامت کے دن وہ سمجھے گا جو سب سے بہترین کیلکولیٹ کرنے والا ہوگا حساب, وہ بھی کہے گا کہ بس ہم دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں. تو کہا جائے گا کہ نہیں, اس سے بھی کم رہے ہو. تو آپ سوچیں کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی سی ہے, کتنی ذرا سی ہے. تو یہ جو بار بار قرآن میں وقت کی قسم کھائی گئی ہے, چاہے وہ چاشت کے وقت کی صلاۃ الدہا ہم جس وقت پڑھتے ہیں, دہا کا وقت ہو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا نکل چکا ہوتا ہے, اور دن کے کام کاج شروع ہوتے ہیں, ان انسان کو زندگی اور حرکت دلائی جا رہی ہے اور زندگی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. پھر ایک بار ایک رات آتی ہے, پھر رات چھا جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ دن نکل جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں دن اور رات اسی طرح سے چلتے چلے آ رہے ہیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے. تو یہ وقت, یہ ہم کو گھڑیاں کیا احساس دلاتی ہیں, ہمیں کس چیز پر وہ چونکاتی ہیں, اور ہمیں کس چیز پر الرٹ کرتی ہیں کہ تم ہوش میں آ جاؤ, تمہارے پاس وقت بہت کم ہے, اتنا تھوڑا سا وقت ہے کہ تم کل قیامت کے دن جواب دو گے کہ کہو گے کہ تم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہو, جبکہ گھر والے بتائیں گے کہ تم تو دن بھر میں بھی نہیں, آدھا حصہ بھی نہیں, اس سے بھی کم رہ کر آئے ہو. تو ایک پورشن آف ٹائم کی قسم کھائی گئی کہ چند وقت کی, آپ سوچیں کہ 24 گھنٹے پھر کتنے اہم ہوئے. کہ وقت کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ اس پر قسم کھائی گئی ہے. تو یہاں پر اس سورت پر غور کرنا کافی ہے، جیسے کہ امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر لوگ اس سورت پر غور کرے تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور صحابہ کرام کی نگاہ میں بھی اس سورت کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے اور جب تک سورت الاصل نہ سنا لیتے جدا نہ ہوتے تھے. تو یہاں پر ٹائم کی بات کی جا رہی ہے، اور ٹائم نہ ہی ٹائم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ اسی میں ہو، نہ ہی ٹائم ایویل ہوتا ہے، یعنی جس میں کچھ لوگوں کی سطح اگر کچھ برا ہو جائے تو وہ کہتے کہ اچھا تو بدقسمت، یہ بدقسمتی کا ٹائم تھا. ایسا نہیں ہے، زمانے کو برا بھلا کہنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہم کو، بلکہ حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ زمانہ کیا ہے، دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہا ہے سارا زمانہ. تو ہم ٹائم کو برا نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم پر کچھ مصیبت مشکل آ سکتی ہے تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے، دعا سے اس کو حل کروا سکتے ہیں. تو ٹائم کی قسم کھائی گئی ہے، یہ ہم کو وقت کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہی کیوں ہے. یا ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہے، کچھ لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم کو اپنے کام انجام دے لینا ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے، اللہ نہ کرے پھر ہم غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں. پھر یہاں پر دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں بھی آپ مخصوص ایام اور مخصوص دنوں میں ہی آپ کے حج کے افعال اور ارکان کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں بھائی حج میں تو بہت لوگ آتے ہیں تو میں کیوں نہ ایک مہینہ پہلے حج کر لوں، اور آپ چلے گئے ذوالقعدہ یا شوال کے مہینے میں اور یہ سوچ لیں کہ بس میرا حج ہو گیا کیونکہ میں تو عمرہ کر کے آ گئی، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. حج ایک الگ چیز ہے، عمرہ ایک الگ چیز ہے، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے. اور اسی لیے خواتین کی قید ہٹا دی گئی کہ یعنی کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو خواتین کے ساتھ کوئی محرم ہونا ضروری ہے. تو یعنی آپ حج کوئی بھی ٹائم نہیں کر سکتے، حج کے لیے اسپیشل دن چاہیے، اسپیشل وقت چاہیے، کوئی بھی دنوں میں کوئی حج نہیں کر سکتا. اسی طرح سے رمضان ہے، رمضان کے مہینے بھی رمضان میں ہی فرض ہیں، باقی دنوں میں کوئی کہے کہ نہیں بھی اس سال تو رمضان چونکہ مئی میں آنے والا ہے تو بہت گرمی ہے تو میں تو سردیوں میں دسمبر میں روزے رکھ لوں گی، نہیں. تو یہ ٹائم کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے. تو ہمارے دین میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس لیے کہ نماز کے وقت کی پابندی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. آپ کا جب دل چاہے جب نہیں پڑھ سکتے. آپ کہیں کہ نہیں بھائی پینڈیمک ہے یا ویسے بھی بہت روز تھکان ہو جاتی ہے تو مجھے تو بہت گہری نیند لگتی ہے فجر کے وقت، تو میں جب 9 بجے اٹھوں گی، 10 بجے اٹھوں گی، 11 بجے اٹھوں گی یا 7 بجے اٹھوں گی تب اٹھ کر نماز پڑھ لوں گی فجر کی، تو نہیں. آپ کو جس وقت فجر کی اذان ہوئی اور فجر کی نماز جس وقت فرض ہے اسی وقت آپ کو اس کے اوقات میں آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ اپنے خود ساختہ طریقوں سے نہیں پڑھ سکتے، وقت پر نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بھی بات ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے. ایون زکات بھی آپ کو پے کرنا ہے تو جب تک سال کمپلیٹ نہیں ہوگا لونار کیلنڈر تب تک آپ زکات نہیں دے سکتے. تو آپ دیکھیں وقت کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اب یہاں پر جب انسان دیکھتا ہے کہ جب عصر کا وقت آ گیا اور ہم سوچتے کہ ارے عصر ہو گئی اور ابھی تک ہمارے یہ سارے کام نہیں ہوئے، تو سارے کام انسان جلدی جلدی نپٹاتا ہے تاکہ عصر تک کمپلیٹ کر لے. تو اب یہ ہمیں کل آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ کس نے اس دنیا میں اپنا اچھا وقت گزارا اور اس سے فائدہ حاصل کر لیا اور کون خسارے میں رہا. کیونکہ یہاں پر کہا گیا کہ تمام لوگ خسارے میں، سب کے سب خسارے میں سوائے ان لوگوں کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جس نے اپنے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ خسارے ہی خسارے میں پڑا رہا، نقصان ہی نقصان میں پڑا رہا. آپ بھی خود سوچیے نا کہ یہ وقت ہماری زندگی کا ہم کتنی بے دردی سے اس کو لٹا دیتے ہیں، کتنی بے دردی سے اس کو خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کا یہ اندازہ دلانے کی کوشش کریں کہ اللہ اے میرے بندو تم سمجھو تو صحیح کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. تم اس کی اہمیت کو سمجھ کر ہی تم پھر کوئی نیک کام کر سکتے ہو. اور صحابہ کرام اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا ذرا سا بھی. انہوں نے اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کو اس بہترین کاموں میں لگایا، خود بھی فائدہ اٹھاتے رہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے رہے الحمدللہ، اور اس طرح سے ان کے درجات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنے بلند ہیں. تو کل قیامت کے دن ہمیں حسرت و یاس اور افسوس کا شکار نہ ہوں ہم، اس لیے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، آپ دیکھیں انا میں جو تجدید ہے وہ بھی تاکید کی ہے، پھر لام جو ہے وہ بھی تاکید کا ہے، لفی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہم کو زوردار احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم محسوس تو کرو اس بات کا کہ تمہارے پاس وقت کتنا کم ہے، کتنا چھوٹا سا وقت لایا ہو تم زندگی میں گزارنے کے لیے. تو اتنے چھوٹے سے وقت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اس خسارے سے بچ جانا ہے، ہمیشہ کے خسارے سے. تو کون لوگ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں؟ کون لوگ اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرتے رہے. وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے گویا کہ یہ سورت ہمارے ذہن کی عکاسی کر رہی ہے کہ کون کامیاب کون ناکام ہے. تو اب دیکھیں کہ اب میں اور آپ اپنا وقت کیسے گزاریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث بہت مشہور ہے جس کے بارے میں ایک اسکالر کا کہنا ہے، غالباً امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے، مجھے نام فی الحال کنفرم نہیں ہے ابھی، کہ میں نے تمام احادیث میں سے پانچ احادیث کو چن لیا ہے، یعنی جو دی بیسٹ ہیں. اور اس میں سے وہ کہتے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ من حسن الاسلامی ترک مالا، یعنی کہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کا حسن ہے کہ انسان اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ترک کر دے، نکال دے جو لا یعنی ہیں، فضول ہیں، بیکار کی ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں دینا دنیا میں نہ آخرت میں. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ارد گرد ہماری زندگی میں کتنی چیزوں کی پرائرٹی ہو گئی ہے اہم چیزوں کی بہ نسبت. یعنی ہم آج موبائل پر بیٹھنا، سوشل میڈیا سے ٹچ میں رہنا اپنے شان اور اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اور گھر میں چاہے اندھیر پھیلا ہو، گھر میں چاہے ڈرین ابل رہے ہوں، لیکن ہم کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں. تو آج ہمارا وقت ہم کہاں گزار رہے ہیں، کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم تمام فرائض سے لگا دیتے ہیں کہ چاہے رمضان کے روزے ہو، اب اپنی مرضی سے اس کو کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. چاہے حج ہو، آپ اپنی مرضی سے اس کو کبھی نہیں کر سکتے کہ اچھا بھائی اب حج کے وقت تو بہت لوگ آتے ہیں اور اتنے رش میں مجھ سے حج نہیں ہو سکے گا، میں ابھی تو نہیں کرتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں حج کے بعد جو شوال سوری محرم کا مہینہ آئے گا یا اور کوئی دوسرا مہینہ آئے گا تو میں اس میں حج کر لوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے زکات بھی سال کمپلیٹ ہونے پر بھی، لونار کیلنڈر کے گزرنے پر بھی آپ زکات دیتے ہیں، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد ہی. اور یہ حج بھی عرفات کے میدان ہی میں حج ہوگا. اگر آپ وقوف عرفہ نہ کر سکے آپ کا حج ہی نہیں ہوا. تو آپ سوچیں کہ کچھ چیزیں وقت کی پابندی کے ساتھ جگہوں کے ساتھ مخصوص ہیں. تو اسی لیے یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں اور آپ اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں، کن کاموں میں لگا رہے ہیں. آیا اللہ نہ کرے کیا ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ اور ضائع بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جو خود بخود انسان کو جس کا احساس اور شعور ہی نہ ہو اس کا وقت ضائع ہو جائے، اور دوسرا اس کو احساس اور شعور ہو اس کے باوجود وہ وقت کو ضائع کرے، یہ اور ورسٹ قسم کا کیس ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حدیث میں ہم کو بتائی بھی تھی خبر قیامت کے آنے سے پہلے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا تقم الساعة حتى يتقارب الزمان. یعنی یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ابھی ہمارا کتاب الفتن جو چل رہا ہے اس میں ہم ابھی اسی حدیث پر ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، کہ زمانہ قریب آ جائے گا. یعنی ایک گلوبل ولیج کی طرح ہم ہو جائیں گے کہ جیسے کہ ایک ہی شہر یا ایک ہی قصبے کے یا دیہات کے رہنے والے ہم لوگ، کیونکہ اتنی جلدی خبریں گردش کریں گی. یعنی میڈیا اتنا چھا جائے گا کہ آپ بیٹھے ہوں گے کہیں آج یہ ہزاروں کروڑوں میل دور، لیکن آپ انہی خبروں کی وجہ سے واقف بھی ہو جاتے ہیں. بعض وقت تو اس شہر کے رہنے والوں کو خود خبر نہیں ہوتی کہ ان کی کنٹری میں یا ان کی سٹی میں کیا ہوا ہے، اور وہ خبر دوسرے ملک پہنچ جاتی ہے. آپ امیجن کریں کہ کتنا، یعنی ہم خبروں کو کتنے پھیلانے والے ہیں، حالانکہ خبروں کو اتنا پھیلانا نہیں چاہیے، اصل جو کام کرنے کے وہ دیکھیں ہم. تو یہاں پر وقت کی اہمیت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں تو اس کے لیے پھر ہم کو کچھ پرائیورٹیز اپنی جو اپنے گولز ہیں اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا چیزیں اہم ہیں اور کیا غیر اہم ہیں. تو کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتی ہیں، جو بہت پسندیدہ ہوتی ہیں. ان اوقات میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اللہ تعالیٰ سے دعائیں. اور دعائیں بھی آپ دیکھیں کہ دعائیں یہ نہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائے گی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا 96 ایئرس کے بعد کمپلیٹ ہوئی تھی، دعا قبول ہوئی تھی. تو ہم بھی صبر کریں، انتظار کریں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرور اچھا وقت ہمارے لیے رکھا ہوگا. تو وقت کو برا بھلا نہ کہیں کبھی بھی، اور نہ زمانے کو برا بھلا کہیں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت کی اہمیت پر ہی ہمیں جو حدیث پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے کہ جب تک وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشہور حدیث ہے. تو ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور وہ پانچ سوال کیا ہوں گے؟ کہ عمر کن کاموں میں گزاری, جوانی کن کاموں میں لگائی, اور مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا, اور جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا. سبحان اللہ, آپ سوچیں کتنا پریسائز کر کے بتا دیا گیا, کتنا ہمیں ہم کو ہمارے دین کو ایک طرح سے ایک چھوٹے سے خاکے میں بن کر کے پیش کر دیا گیا کہ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے, لوگ اصل اسلام کا مدعا اس کے مزاج کو سمجھ جائیں کہ اسلام کیا پسند کرتا ہے کیا پسند نہیں کرتا, اسلام کیا چاہتا ہے. تو قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ابن آدم ان پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. آپ بتائیے کہ ہم اپنے بارے میں کیا جواب دیں گے, کہ ہم ٹائم ویسٹ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ دل نہیں لگتا تھا تو بور ہوتے تھے, یا پھر ہم کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ایک بار ہمیں بخش دیجیے, ایک بار دنیا میں بھیج دیجیے, شاید کہ ہم اس دفعہ اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کر کے صحیح درجات حاصل کر سکے. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا کرنے کا, کیونکہ کوئی بھی انسان واپس دنیا میں نہیں آ سکے گا, نہ آ سکتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم کو دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ایک ایک لمحہ ہمارے دین میں کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہے. جو روز مرہ کے صبح شام کے اذکار آپ پڑھتے ہوں گے, تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک دعا ہے کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی, کہ اے اللہ تعالیٰ, رسول اکرم سے ہم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی کے حوالے, یعنی اپنے نفس کے حوالے نہ کر. آپ سوچیں کہ ایک پلک جھپکنے کا عرصہ کتنا ٹائم ہوتا ہے, کتنا چھوٹا سا وقت ہوتا ہے. تو لیکن اس کے لیے بھی رسول اکرم نے دعا کی کہ یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے اللہ. تو رسول اکرم نے یہ دعا کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو شہید ہوتا ہے اور ایک ہے جو مجاہد ہے, لیکن ایک شخص کی موت ایک سال پہلے ہو جاتی ہے اور ایک شخص کی موت ایک سال کے بعد ہوتی ہے. اور وہ ایک سال بعد شہید ہونے والے یا ایک سال بعد وفات پانے والے شخص کی سیدھا وہ جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیوں ایسا یا رسول اللہ, یعنی ایک شخص کی موت تو بعد میں ہوئی لیکن اس کا جنت میں داخلہ پہلے کیسے ہوا, اس سے پہلے ایک شہید بھی مارا گیا تھا. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہی کہ اس کو ایک سال زندگی ملی اور اس نے اس ایک سال میں وہ نمازیں پڑھتا رہا اور روزے رکھتا رہا. سبحان اللہ, دیکھیں کہ ایک طرح سے زیادہ عمر کی بھی کتنی ایک طرح سے سہولت ہم کو دی گئی ہے کہ اگر زیادہ عمر تمہیں ہے نیکیوں کے ساتھ تو بہت اچھی زندگی ہے, لیکن بس اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے. اور یہ جو وقت ہے ہم نے کہاں لگانا چاہیے تھا اور ہم کہاں لگا رہے ہیں, تو اتنا قیمتی وقت ہے ہمارے پاس. اور آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو اپنے وقت کو صحیح کام میں لگا لے وہی کامیاب ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو اپنی زندگی میں, سب سے زیادہ کامیاب زندگی, سب سے زیادہ پروڈکٹیو زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. آپ ہمارے لیے ایک مثال ہیں, روشن مثال ہیں, نمونہ ہیں کہ سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ نے اپنے وقت سے اتنا فائدہ اٹھایا, اس کو اتنے پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کیا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب آپ لے کر آئے. اور بہت زیادہ خونریز تصادم کے بغیر صرف چند لوگ شہید ہوئے تھے, چند کفار مکہ کے لوگ مارے گئے تھے. تو سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ دیکھیں پوری زندگی, پوری لائف ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ اپنے کام کو, اپنی چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, آرگنائزڈ کرنا, اور ہر وقت اس کے کچن میں ہی گھسے رہنا کہ ہم سمجھے کہ کچن ہی ہماری ذمہ داری, نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اپنے وقت کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ وقت کتنا اہم اور کتنا قیمتی ہے. تو جو ڈیلی لائف ہوتی ہے ہماری, اس میں ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اب دیکھیے کہ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ جو ہمارے یہاں پر وقت ہے ایکچولی وہ ہم کیلکولیٹ یا ہم جو ہے ہم ٹیلی نہیں کر سکتے آخرت کے وقت سے, کیونکہ روشنی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا نا کہ روشنی ایک سیکنڈ میں کتنا لاکھ فاصلہ طے کرتی ہے, کہ 186,000 فاصلہ طے کرتی ہے روشنی, اور تب کہیں جا کر وہ ہم تک پہنچتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اوپر کی جو ٹائم کی لمٹ ہے یا پھر ٹائم کا معاملہ ہے بالکل ڈفرنٹ ہے یہاں سے. تو یہاں ہمیں جو وقت میسر ملا ہے، جو وقت ہمیں ہاتھ آیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس سے نیکیاں کشید کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جبکہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ان کو رسول اللہ نے یمن کی طرف بھیجا تھا، وہاں کے کچھ علاقے کا گورنر بنا کر، اور وہاں پر بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے، نان مسلم بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، بہت سارے لوگ، بہت سارے مذہب وہاں جمع ہو گئے تھے عراق میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی تھی جب معاذ بن جبل کو آپ بھیج رہے تھے کہ دیکھو ہاں تمہیں اہل کتاب سے بھی واسطہ پڑے گا، کرسچن سے بھی واسطہ پڑے گا، جو موحد لوگ ہوں گے ان سے بھی واسطہ پڑے گا. تو دیکھو ان کو دھیرے دھیرے سمجھانا اور بتاتے رہنا کہ ان کے لیے پرائیورٹیز کیا ہیں. تو ان کو زکات کا حکم دیا گیا کہ جیسے دھیرے دھیرے ان کو سمجھایا کہ زکات کیا ہے، جب وہ زکات سے مانوس ہو جائے تو پھر ان کو توحید کی دوسری باتیں بتائی جا سکتی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب بھیجا تھا تو کہا کہ پہلے ان کو فرائض کا بتاؤ، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے رمضان زکات کا بتاؤ، پہلے توحید کی دعوت دو، تمہیں وہاں پر بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کے بعد ایک تو ہم کو اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں دوستوں کو کیسے بلانا ہے، ہم کو کیسے سمجھانا ہے، اور یہ ہم روزانہ محاسبہ کریں کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا. کیا ہم نے دعویٰ کا کام کیا؟ کیا ہم نے کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی ایسی نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کری جو ہمیں آخرت میں فائدہ دیں گی؟ ہم نے دوسروں کو فائدہ دینے والا کوئی کام کیا؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو جائے. تو وہ شخص جو ایک سال پہلے جنت میں داخل ہوا، کیونکہ اس کو ایک سال کی لمبی زندگی ملی تھی، اس نے زیادہ روزے رکھے، زیادہ نماز پڑھی، لہٰذا ایک دوسرا شخص جو کہ شہید ہوا تھا اس سے پہلے یہ شخص جنت میں چلا گیا، کیونکہ اس نے ایک سال تک کی مزید اس کو زندگی ملنے پر اس نے نمازیں ادا کی اور روزے رکھے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے. تو نیکی کے ساتھ جو زندگی ہوگی اس کی الگ ہی اہمیت ہے. پھر جو وقت ہی کی اہمیت کی بات ہے، دیکھیں کہ جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے، آخری پہر، اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسألنی، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، عطا کروں. کون ہے جو مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس سے معاف کر دوں. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے. یہ معاملہ دن کے وقت نہیں ہوتے بلکہ رات کے وقت ہوتا ہے معاملہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کی آخری گھڑیوں میں آسمانی دنیا پر آتے ہیں. تو ہر ٹائم کے اپنے فرائض ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ سے قربت رکھتے ہیں، وہ ضرور دنیا میں کچھ فائدہ پہنچانے والے، فائدہ پھیلانے والے ہوتے ہیں. وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. تو والعصر ہمیں کیا، سورۃ العصر ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. ایک ہم بس واقعہ ڈسکس کر کے ہم آگے بڑھیں گے. ایک بہت مشہور اسکالر گزرے ہیں، ابن عقیل تھے، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ کتاب الفنون ہاتھ سے لکھی، اپنے ہاتھ سے لکھی. آپ سوچیں کہ وہ زمانہ وہ تھا جو پرنٹنگ پریس کا زمانہ نہیں تھا، یہ ٹائپ رائٹر کا زمانہ نہیں تھا، جس طرح سے آج ہمارے فنگر ٹپس چلتے رہتے ہیں اپنے موبائل پر، اتنی فاسٹ ہم ٹائپ کرتے ہیں. یعنی ہم کو آج کل واٹس ایپ کی وجہ سے میسجز یا ٹیکسٹ کی اتنی عادت ہو گئی ٹائپ کرنے کی، کہ بعض اوقات آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے تو الٹے ہاتھ سے بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہی ہاتھ میں فون پکڑ کر اپنے انگوٹھے کی مدد سے آپ ٹائپنگ بھی کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو ابن عقیل جو اسکالر تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے، ان کو بھی وہی 24 گھنٹے ملے تھے، 24/7. ہمیں جو ملے ہیں، ہمیں جو اوقات ملے ان کو بھی وہی اوقات تھے، بلکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم کو جو فیسلٹیز حاصل ہیں، جو ہمارے لیے مشینیں آدھی ایجاد ہو گئی ہیں، ہمارا، آپ دیکھیں ہمارا چولہا الیکٹرک کا ہوتا ہے، یہ گیس کا لائٹر آپ لگاتے ہیں اور ایک سیکنڈس میں آپ کا چولہا جل پڑتا ہے الحمدللہ. آپ تھوڑا تصور کریں کہ جو ہمارے دادیوں کے زمانے میں تھا، نانیوں کے زمانے میں تھا، کہ چولہا میں لکڑی ڈال کر پھونک پھونک کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے تھے، لیکن چولہا جلنے کا نام نہیں لیتا تھا، اتنا دھواں ہوتا تھا. بعض وقت وہ جو سگڑی ہوتی تھی بھوسے کی، وہ گرم گرم بھوسا گر جاتا تھا اور ان کے ہاتھوں کو اسے تکلیف ہو جاتی تھی، جل جاتے تھے ہاتھ ان کے. کیسے تکلیف تھی زندگی انہوں نے گزاری، کتنی مشکل تھی. کوئی گرائنڈر اور کوئی بلینڈر تھوڑی تھی ان کے زمانے میں، وہ جو ہوتا ہے نا سلبتا، وہ ہاتھ سے ایسا گول بنا ہوتا تھا، اوول شیپ کا تھوڑا سا، اور اس سے وہ سل پر پیستے تھے مسالہ، اور اتنا باریک مسالہ پیسا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں کتنے گھنٹے لگتے تھے اس کو پیسنے کے لیے. آج آپ دیکھیں ہم تو آپ ڈالے آپ نے اپنے پاٹ میں ڈالا اور بس بٹن گھمائے اور فوراً آپ کا مسالہ بن کر تیار ہو گیا. کتنی سہولتیں ہمیں, کتنی آسانیاں ہیں ہمیں. لیکن پہلے کے لوگوں نے کیسے کام کیا کہ ان کے پاس کوئی ٹائپ رائٹر نہیں تھا, ان کے پاس کوئی کمپیوٹر, کوئی لیپ ٹاپ, کوئی موبائل, کچھ نہیں تھا. اب امیجن کر سکتے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو کتاب لکھی اس کے کتنے والیومس تھے, 800 والیومس. تصور کریے ذرا, نہیں بالکل ہمارے امیجنیشن سے باہر کی بات. لیکن کرنے والوں نے یہ کام کر گئے ماشاء اللہ. انہوں نے اور صرف یہ کتاب نہیں لکھی, انہوں نے یہ جو 800 والیوم ہے کتاب الفنون, اس کے علاوہ بھی انہوں نے دوسری کتابیں لکھی, فقہ پر لکھی, ادب پر کتابیں لکھی, اور ان کو بھی اتنی ہی زندگی ملی تھی. کیسے انہوں نے اپنے ٹائم کو مفید بنایا, کیسے انہوں نے اپنے اس وقت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے وہ کام کر گئے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ دیکھیں ان کا لکھا ہوا معاملہ, ان کی جو باتیں لکھی ہوئی تھی, جو علم و تدریس, درس و تدریس میں انہوں نے نام کمایا, وہ آج دنیا میں باقی ہے الحمدللہ. تو میں نے اور آپ نے کیا کیا, تو ہم اپنا وقت کا محاسبہ کریں کہ کیسے وقت گزارا. ہم سوچیں اور پلاننگ کریں اپنے وقت کی کہ ہم کو اپنے مال, اپنے وقت کو کیسے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ زندگی انسان کی جب گزرتی, حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں وقت کی بہت ویلیو ہے, مال سے زیادہ وقت کی دین اسلام میں ویلیو ہے. تو ہم پلاننگ کریں, ہم ٹائم کو ویسٹ کرنے کے بجائے اس کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگانے کی کوشش کریں. اب ایک انسان کی جو ایوریج لائف ہے 70 ہو سکتی ہے نا, 60 یا 70, 60 ہی زیادہ مناسب ہے, آج کل تو بہت ینگ ایج میں ڈیتھ ہو رہی ہے. 25 سال کہا جاتا ہے, جب ایک کیلکولیشن کیا گیا ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق, تو انسان کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی 75 یا 70 سال کی عمر ہو رہی ہے تو اس کی 20 سے لے کر 25 سال سونے میں گزرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر جو ٹائم اس کے علاوہ جو بچتا ہے کھانے پینے میں وہ گزار دیتا ہے, یعنی 1/3 جو ٹائم ہے یا اس سے کم کھانے پینے میں گزار دیتا ہے. اس کے بعد کچھ وقت ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی دوسری ایکٹیویٹی ہوں گی, ملنا ملانا, کھیل کود, یہ ساری چیزیں, ورک وغیرہ. اگر یعنی آپ روزانہ 6 یا 8 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے جاتے تو آپ نے اپنی پوری زندگی کے 10 سال سمجھے کام کرتے ہوئے گزار دیے. اب اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے, اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ بھی دیکھتے ہیں 1 آور, تو آپ دیکھیں کہ 7 دن کے 7 گھنٹے ہو گئے. اور دیکھا جائے تو کھانے پینے میں جو ہمارا ٹائم جاتا ہے, تقریباً کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا 3.5 سے 4 سال کا حصہ کھانے پینے میں گزرتا ہے. اب آپ بتائیں کہ بچا ہی کتنا وقت. تو آپ کو اپنے, ہم کو اپنی آخرت کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا, کوئی توشہ جمع کرنا پڑے گا. تو اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کریے. اور وقت کی اہمیت کا پتہ اسے بھی چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار محمد البیکندی, بہت مشہور اسکالر گزرے ہیں, امام بخاری کے استاد میں سے تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے علم حاصل کر رہے تھے, حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے. تو اسی دوران ان کی پین خراب ہو گئی, یا ان کی پین کی جو نب تھی وہ ٹوٹ گئی. تو اور حدیث کی دنیا میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث میں کیا ہوتا ہے, حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ٹیچرز آپ کو جب حدیث پڑھاتے ہیں یا لکھواتے ہیں تو وہ 1 بار کہتے ہیں یا 3 بار کہہ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ریپیٹ نہیں کرتے اس کو. اور اس زمانے میں نقطے اور اعراب نہیں ہوا کرتے تھے, تو جیسے جیسے آپ کے استاد کہتے جاتے تھے لوگ اپنا وہ مضمون لکھتے چلے جاتے تھے, جو نوٹس ہوتے تھے بناتے چلے جاتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو قلم تھا وہ ٹوٹ گیا. اب دیکھیں کتنی عقل مندی کا انہوں نے کام کیا کہ قلم ٹوٹ گیا تو اس کو ایک طرف رکھا اور کہا کہ قلم دینار, انہوں نے ندا لگائی اپنی مجلس میں کہ کون ہے جو ایک دینار میں مجھے قلم دے سکتا. دینار بہت قیمتی ہوتا تھا, گولڈ کا ہوتا تھا دینار. تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے پین ان کے پاس پھینکنا شروع کر دیے اور وہ لکھنا شروع کر دی, انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو وقت کی اہمیت کا کتنا احساس تھا کہ انہوں نے اس وقت دینار کی جو ہے پرواہ نہیں کی, بلکہ ان کو اس وقت قلم کی ضرورت تھی کہ ان کے استاد جو لکھا رہے ہیں وہ خود لکھ سکیں. اور اس بنا پر انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ قلم ان دینار, ان کون ہے جو ایک دینار میں مجھے قلم دے گا. تو کئی لوگوں نے دے دی اپنی قلم, کیونکہ ایک دینار بہت قیمتی تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے اسکالرز گزرے ہیں, اصل میں ان کو علم تھا اس بات کا کہ اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے, کیسے لگانا ہے, کہاں گزارنا ہے, کیسے گزارنا ہے. اسی لیے وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھا کر دنیا سے چلے گئے. اور ابن قیم کا قول ہے کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ موت آپ کو دنیا سے الگ کرتی ہے جبکہ وقت کا ضیاع آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. آپ سوچیں. تو اب یہاں پر بتایا گیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں وقت کی قسم کھا کر, سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا. اس سے ہم کو ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیث میں ہم کو بہت کلیئرلی واضح طور پہ بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے کہ اچھا مدر ٹیریسا اور جو لوگ خوبصورتی کے وہ دل دادا تھے کہ ڈیانا ہاں اتنی ینگ ایج میں اتنی خوبصورت لیڈی اس کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا بھلا وہ جہنم کے لیے بنی ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو نعوذ باللہ آپ ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو دنیا میں کتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں گے لیکن اگر ان کے پاس ایمان نہیں تھا تو ان کا جتنا بھی عمل صالح تھا وہ سب کا سب راکھ بنا کر ختم کر دیا جائے گا. تو ایمان کتنا ضروری ہے آپ دیکھیں, اور یہ ایمان اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی دولت ہے, اور یہ ایمان آپ کو بازار میں دکانوں پر نہیں مل سکتا, مل سکتی ہے یہ قیمتی شے کہ وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے, یہ تو مسلمان کو ملتی ہے قرآن کے سپاروں سے. یعنی جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا, کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ جب ان کے پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے, ان کے اسکن پر ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, کہ جب ہماری آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. جیسے جیسے قرآن ہم پڑھتے جائیں گے سمجھ کر ساتھ ساتھ, یقین جانیے کہ آپ کی زندگی, آپ کی سوچ, آپ کا ویو, آپ سب کچھ بدل جائے گا الحمدللہ. تو ایمان یہ بہت سب سے زیادہ قیمتی شے کچھ ہو سکتی ہے آج دنیا میں, تو وہ صرف اور صرف ایمان ہے. اور ان سے پوچھیں قبروں سے, قبروں والوں سے جا کر جو بغیر ایمان کے چلے گئے دنیا سے, کہ اب اگر وہ کتنا بھی کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج دے اور وہ اپنا سارا کا سارا سب کچھ لگا دیں اللہ کے راستے میں, تب بھی کوئی دوبارہ نہیں آ سکتا. اب تو پہلی چیز ایمان ہے, اور پھر دوسرا ہے عمل صالح. ابھی عمل صالح کیا ہے کہ جو ایمان, جو علم آپ نے سیکھا ہے, جو قرآن کے عوامر ہیں اور جو قرآن کے منہیات ہیں وہ عمل صالح ہے. تو اس کی تعریف اسکالرز کہتے ہیں کہ الصالحات کیا ہیں, تو اس سے مراد دراصل اس نیکی میں, یعنی جس چیز کو یہاں کہا گیا ہے کہ جو ایمان سے مل کر یا ایمان کی وجہ سے جو انسان نیکی کے کام کرتا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ انسان نیکیوں میں غرق ہو جائے, اس کا نیکیوں کی تلاش میں رہنا اور غرق ہو جانا کہ یہ کے بعد دیگر نیکیاں کرتا جانا, اور عمل تمام اعمال ایسے ہو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں, کہ وہ تمام اعمال وہ انجام دے, صالح عمل انجام دے جس کی اس سے تاکید کی گئی ہے, جس کا اس نے علم سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں, اللہ کے دین کے بارے میں. اور عمل صالح جس میں یہ بات آتی ہے کہ سیئات کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا. تو آپ عمل صالح کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے, آپ برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان اس دنیا سے بے یار و مددگار خالی ہاتھ ہی جانے والا ہے, چاہے وہ کتنا بھی مہنگا بڑا محل لے لے, چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا میں رہ لے, لیکن جانا آخر کر اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کرے. کوئی انسان کتنا جی سکتا ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال زیادہ سے زیادہ, لیکن اس سے زیادہ نہیں. آخر کر جانے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, اس کو حساب کتاب بھی دینا ہے. تو کون لوگ اس خسارے سے بچے رہیں گے اور کون لوگ اس نقصان سے بچے رہیں گے؟ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے, یہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے. اب یہ حق کی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں, ایک ہوتی ہے ہر وقت کی نصیحت یا وصیت جو قابل قبول نہیں ہوتی, سامنے والا سن کر آپ سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور آخر کر آپ کو اس کو پوری طرح ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ دھیرے دھیرے سے حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہم اس کی طرف دعوت دیں, سمجھاتے رہیں کہ اپنے وقت کو صحیح کاموں میں استعمال کرے انسان, نہ کہ اس کو ویسٹ کرے اور اس کو گنوا دے. جیسے کہ ہمارے اسکالرز نے کیا کہ چاہے آپ جتنے بھی اسکالرز دیکھ لیں, امام ابو حنیفہ ہو, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم, ابھی آپ کے سامنے جو اسکالر کا نام لیا ابن عقیل جو اسکالر تھے وہ ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, حسن بصری رحمہ اللہ علیہ, کتنے ہمارے اسکالرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان کاموں میں لگا دی, تو ایمان کے بعد عمل صالح اور عمل صالح کے بعد ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے بتانا، کیا احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ادا کرنے سے اور جن کو نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، یعنی جو حق کو آپ نے پہچانا ہے اسی حق کو آگے پیش بھی کرنا ہے. کہ اگر آپ نے کوئی ایک بات کو، ایک چیز کو حق سمجھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہونی چاہیے، آپ کے دل میں تڑپ ہونا چاہیے کہ میں دوسروں کو بھی اس کو بتا دوں تاکہ وہ بھی خیر حاصل کر سکے. اور آپ اللہ کے رسول کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے نہ کوئی وقت ضائع کیا، نہ آپ نے کوئی کمی بیشی کی عبادت میں، نہ آپ نے معاملات میں کوئی کمی بیشی کی. تو پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کیسے انہوں نے اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کیا، کیسے وہ اپنی زندگی میں بیلنس قائم رکھتے تھے کہ ادھر بیوی کو بھی، جو بیویاں تھیں ان کو بھی پورا وقت دینا، اپنے ملنے جلنے والوں کو برابر وقت دینا، اور کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے ماشاء اللہ، کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری کے حق کی نصیحت کرتے رہے چاہے کسی کو برا لگے یا کچھ لگے. اور آخر میں وہ تواصل بالصبر. اور اس صبر کیا ہے اصل میں، کہ آپ دیکھیے عمل کرنا بھی صبر ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اصل میں، کیونکہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بھی صبر کہا گیا ہے. تو یہاں پر وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے اور پھر اپنی زندگی کو ان تمام نقاط پر تقسیم کر لیجئے کہ کیا کیا کرنا ہے اور پرائیورٹیز اس میں سے کس کو دینی ہوگی، کیسے کرنا ہوگا، اس کی پلاننگ کرنا پڑے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرض نماز، یعنی جب اذان ہوتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے بیٹھے رہتے، لیکن جیسے ہی بلال اذان کے لیے آواز دیتے رسول اکرم اس طرح سے ہو جاتے گویا کہ ہم سے اجنبی ہوں، کہ پہچانتے ہی نہ ہوں. تو یہ ہوتا ہے اصل میں کہ انسان عمل صالح کرے، کہ خود بھی عمل صالح کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، خود بھی نیک کام انجام دے، خود بھی نماز کا پابند ہے. اور صرف نماز نہیں آتی کہ ہمارا دین صرف نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی واسٹ میدان ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے عمل کو صالح بنا سکیں اور ہم سب ایسا عمل صالح کرے جو ہمیں فائدہ دے، اور حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. کیونکہ دیکھیں زندگی میں، تو جب ہم انسان زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس پر مشکلات تو آتی ہی رہتی ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بھی زندگی پوری طرح اسموتھلی گزر جائے، نہیں. یہ تو لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہوتی ہے زندگی، جیسے کہ مثال دی جاتی ہے. لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اس زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور تمام ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. تو ایسے ہی شخص، پھر ایسے ہی لوگ کامیاب بھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جن لوگوں نے لاپرواہی برتی، جن لوگوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے. تو کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں جس میں جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی، جیسے آپ دیکھیں اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو وقت ہے کتنا قیمتی ہے، وہ وقت جو اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو ہے کتنا قیمتی ہے، لیکن ہم اس کو ایسے ہی گنوا دیتے ہیں. پھر تہجد میں جو ایک وقت آتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے. جمعہ کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت کہا گیا ہے، اور یہ غالب گمان یہ ہے اسکالرز کے، کہ اس کے بارے میں صحیح کوئی حدیث ہم کو نہیں مل سکے کہیں پر بھی کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ اسپیشلی ایسا کچھ کہا ہو. لیکن جو اوقات ہیں، یعنی اثر سے، سوری اقامت سے جماعت کھڑے ہونے تک، اس میں بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام اوقات سے فائدہ اٹھائے، جو اسپیشل اوقات ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے سورسز استعمال کرے، اچھی کمپینین شپ، اچھے دوست، اچھے ملنے جلنے والے، ایسے لوگوں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنے. اگر آپ کے قدم لڑکھڑا بھی رہے ہوں تو وہ آپ کو تھام لینے والے بنے، جو آپ کو نماز کی ترغیب دینے والے، نماز کی تاکید کرنے والے ہوں، ایسے نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیے تاکہ ہمارا جو عمل صالح ہے، چاہے وہ نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ زکات یا جو روزہ وغیرہ ہے وہ سب ہو، جو بھی کچھ ہو اس سے، یعنی یہ نیک کام ہم انجام دیتے رہیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ وقت کا صحیح استعمال ہی ہم کو فائدہ دے گا. تو اس سورے میں دراصل اسی لیے قسم کھا کر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے وہ خسارے سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے. پہلے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل صالح انجام دینا ہے. پھر تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ حق کی نصیحت کرنی ہے، حق کی وصیت کرنی ہے، حق کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، حق بات بتانا ہے. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اور صبر کی تلقین. آپ دیکھیں کہ جب آپ دین اسلام کے راستے پر قدم رکھتے ہیں، جب دعوت و تبلیغ کا آپ فریضہ انجام دیتے ہیں، یا آپ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ راستے میں آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا، نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ رکاوٹ ڈالیں گے، آپ کو ایک کام کرنے سے روکیں گے، منع کریں گے. لیکن میری اور آپ کی زندگی کیا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ نہیں، ہم صبر اور برداشت سے کام لیں، اور جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، لوگ اس پر باتیں بھی بناتے ہیں، تو ہم کو صبر سے کام لینا ہوگا. پھر اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیجئے. جیسے کہ رسول اکرم کی جو زندگی تھی وہ تین حصوں پر مشتمل تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو روحانی تربیت، دوسرا خاندان، اور تیسرا معاشرہ، اس کی تربیت. تو ہم بھی اپنی زندگی کو اس طرح سے تقسیم کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ہماری ذاتی تربیت کے لیے وقت ہو، جس میں ہماری ذاتی اصلاح ہو، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو. اس کے لیے پھر ہم کتابیں پڑھیں، لیکچرز سنیں، یا جو بھی کچھ کر سکتے ہوں کریں نفس کے تزکیے کے لیے، روحانی تربیت کے لیے. دوسرا پھر خاندان کو وقت دینا کہ ہمارا خاندان، ہماری فیملی، پہلے سب سے پہلے ہماری کلوز فیملی آتی ہے، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، اس کے بعد ہمارے جو آس پاس ہیں، ہمارے لوگ، میکا، سسرال ہے، وہ سارے لوگ آتے ہیں. اور تیسرا معاشرے کی تربیت. یعنی میں اور آپ ایسے آنکھیں بند کر کے گزارا کر ہی نہیں سکتے، اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ معاشرے میں پھیلی برائیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تواصل بالحق و تواصل بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، اگر ہم کوئی برا کام ہوتے دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. معاشرے کی تربیت جب تک ہم نہیں کریں گے، ہماری خود کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اکیلے نیک بنے تو نہیں رہ سکتے معاشرے میں، ہم کو پوری سوسائٹی کو نیک بنانے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ نیکی میں ہمارے سپورٹر بنے. تو کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوں، جس میں اذکار، نماز، دعائیں وغیرہ سب آ جاتی ہیں جس میں. پھر اپنے خاندان کو بھی وقت دیجیے، ہمارے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، ان کو بھی وقت دیجیے، اپنے اوقات کی صحیح تقسیم کریے. اور پھر نیک کاموں میں جلدی کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ کب موت آ جائے ہم نہیں جانتے. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ جب دجال کب آئے گا، جب ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، یعنی اچھے کام کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، تب دجال آئے گا. تو خود بھی نیکی کرتے رہیے، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیجیے، اور دوسروں کے وقت کو بھی، ان کی بھی رسپیکٹ کیجیے، کیونکہ آپ اپنا وقت اگر ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وقت ضائع کرتے ہیں تو ڈبل گناہ کی بات ہوگی، ڈبل فکر کی بات ہو گئی. تو دوسروں کے وقت کی بھی رسپیکٹ کیجیے، کہ کسی کو بھی کبھی بھی فون کر دینا، لمبی بات کرنا، یا پھر کسی کا ٹائم زیادہ لے لینا، ایک مسلمان نہ خود وقت ضائع کرتے نہ دوسروں کو وقت ضائع کرنے دیتا ہے، بلکہ اس کا وقت بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے. پھر اپنے اوقات کو پلان کیجیے، کیونکہ ہمیں عمل صالح بھی کرنا ہے، اور عمل صالح کے لیے آپ کو وقت چاہیے، پلاننگ چاہیے، اپنی تربیت چاہیے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک علم پختہ نہیں ہوگا آپ عمل صالح انجام نہیں دے سکتے. تو پلاننگ کیجیے، ٹائم کی ٹائم ٹیبل بنائیے، یا کچھ چیزوں کو واضح کر کے اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیجیے، یا کہیں پیپر ہینگ کر دیجیے جس پہ سب لکھا ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کم از کم اس کے ارد گرد گھومتے تو رہیں گے نا، کہ جو بھی کام آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کا اثر لازمن آپ کی زندگی پر ہوگا، آپ کے آس پاس ہوگا، معاشرے پر ہوگا. تو لہٰذا اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائیے، کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیے، تاکہ ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب قرار پا سکیں. اور ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرنا ہے، اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، تو اس پر آپ کو ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ صبر کے بہت وسیع معنی ہے اصل میں. تو یہ بے انتہا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سورۃ العصر کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں، اور اسی کے مطابق ہم چلنے والے بنیں، ہم ایمان کو اپنے مضبوط کرنے والے بنے، عمل صالح ہم انجام دینے والے بنے، اور حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں ایک دوسرے کو، تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ٹھہر سکیں اور جواب دے سکیں کہ ہے اللہ تعالیٰ، ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، اور عمل صالح انجام دینے کی. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.